السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ودوسري آية كريمة إرشاد باري تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وصححه الألباني. آج خطبة کا موضوع ہے میرا گزرا ہوا وقت. میرا گزرا ہوا وقت کیسا ہے؟ ہم سب نے اپنے گزشتہ زندگی میں اپنے ہی طور اور طریقے سے اپنا وقت گزارا ہے. اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان سب سے زیادہ کھو دیتا ہے، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کے لیے. جتنی انسان لاپرواہی اپنے وقت کے ساتھ کرتا ہے، اتنی لاپرواہی اپنے جوتوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا. وقت کی کیا اہمیت ہے؟ میرا وقت کیسے گزر رہا ہے، کیسے گزرنا چاہیے، اچھے برے وقت کیا کیا فرق ہے، اور کس اعتبار سے کسی کا وقت اچھا ہے، کسی کا وقت برا ہے. خصوصی طور پر میری گزری ہوئی زندگی، اور پوری زندگی میں سے گزرے ہوئے پچھلے چند مہینے، خصوصی طور پر رمضان سے لے کر کل کے دن تک، یہ وقت کیسا تھا، اس وقت میں کیا خوبیاں تھیں، میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے اب یہ گزرا ہوا وقت بن چکا ہے. آئندہ آئے گا، اس وقت تک زندہ رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عمر دے گا کہ ہم دوبارہ سے ان اوقات کو پالیں گے اور ان کو خوبیوں کو جانتے ہوئے ان کے قدر و قیمت کو بھی جان لیں گے. لیکن اب بات کرتے ہیں، یہ جو گزرا ہوا وقت ہے، ساری زندگی کی اس لیے بات نہیں کرتا میں کہ چند پچھلے چار مہینوں میں جیسا وقت میرا گزرا ہے ویسے پچھلی زندگی میں ہی گزرا ہے. ہمارا وقت عادت کے طور پر گزرتا جاتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ دوبارہ وقت جو گزر چکا ہے وہ آنے والا نہیں. یہ بھی یقین ہے کہ میں نے اس وقت کا جواب بھی دینا ہے اپنے رب کو جو گزر چکا ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری عادت گزر میں وقت میں کیسی تھی. سارے زندگی کا آئینہ پچھلے 4 مہینے زیادہ نہیں, رمضان سے لے کر کل کے دن تک, تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے یقیناً کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کیا واقعی ہم اپنے ہی خیر خواہ ہیں کہ نہیں. اور ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, دوسروں کی طرف مت دیکھیں, ہم اپنے گریبان میں جھانک کر آج کے خطبے میں دیکھتے ہیں کہ میرا وقت کیسے گزرا تھا, میرا گزرا وقت کیسے تھا, کیسے ہونا چاہیے تھا, میں نے کیسے گزارا ہے, کہ ابھی وقت باقی ہے کہ میں اس گزرے برے وقت کو اچھا کر سکتا ہوں کہ نہیں. اگر کر سکتا ہوں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے میں اپنے وقت کو دوبارہ سے اچھا کر سکتا ہوں. میں نے ان 4 مہینوں کا اسے انتخاب کیا ہے کیونکہ اس میں 2 چیزیں مل جاتی ہیں. نمبر 1, عبادت کا بہترین وقت. رمضان کی راتیں پورے سال کے سب سے بہترین راتیں ہیں. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے سب سے بہترین دن ہیں. رمضان کے مہینے کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں, شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. اور ایک اور خوبی بھی ہے اس وقت میں کہ حرمت والے مہینے جمع ہو جاتے ہیں 3 ایک ساتھ, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. عبادت کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ وقت بڑا قیمتی ہے. بہت ساری خوبیاں جمع ہو گئی ہیں. اور دوسری طرف بچوں کی چھٹیاں سکولوں سے, بچوں کو چھٹیاں ملی ہیں اور اس سال میں سب سے زیادہ لمبی چھٹیاں سعودی عرب میں, جیسے آپ سب جانتے ہیں. اور جب بچوں کی چھٹیاں سکولوں سے ہوتی ہیں تو والدین کو بھی چھٹی ہی مل جاتی ہے بہت ساری چیزوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کی چھٹی سے ہمارا کیا لین دین ہے. بعض ایسے, بلکہ اکثر ایسے والدین ہیں جو بچوں کی تعلیم میں بچوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا چاہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری کسی اور کے ذمہ لگا دو اور خود آزاد ہو جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہترین موقع ملا تھا پچھلے 2 مہینوں میں کہ ہم اپنے وقت, بچے ہوئے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھا لیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور کل کا دن ایام تشریق کا 3rd دن تھا, 13 ذوالحجہ, یعنی حج کا آخری دن حاجیوں کے لیے. تو اسکول کی چھٹیاں اور یہ بہترین دن ایک ساتھ مل گئی. میں نے اس بہترین وقت میں اپنا وقت کیسے گزارا ہے، گزارنا کیسے چاہیے تھا؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر کے ہی مرے، اس کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کچھ ایسا عمل کر جائے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اسے اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل کر دے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، غریب کی بھی گزر جاتی ہے۔ دنیا میں ہمیں امیر کی زندگی الگ نظر آتی ہے، غریب کی زندگی الگ نظر آتی ہے، اور مال ہی وہ چیز ہے جو دونوں کی زندگی میں فرق ڈال دیتا ہے۔ آخرت میں نہ مال رہے گا اور نہ یہ فرق رہے گا، آخرت میں جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جنت میں بلندی درجات حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک چیز ہی کافی ہے اور وہ ہے میرا عمل۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں تب تو خیر ہی خیر ہے، اور اللہ تعالی سے ہمیں سب قدمی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے کہ وقت بدل جاتا ہے انسان کی زندگی بھی بدل ہی جاتی ہے۔ اگر یہ وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزر رہا ہے تو واللہ اس سے اچھا کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ دنیا کی تنگی اپنی طرف، اپنی جگہ پر ایک طرف ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں، جس کا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزر رہا ہے واللہ اس سے بہتر وقت ہو ہی نہیں سکتا اور اس سے بہتر زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جس کا وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے تو اس سے برا وقت کو بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی آسائش، دنیا کی طاقت اپنی جگہ پر ایک طرف ہے۔ رمضان میں پوری امت کی بات کرتا ہوں، صرف ایک ملک، ایک جگہ، ایک خطہ کی بات نہیں کرتا ہوں۔ مسلمان ایک ہی امت ہے، ایک ہی جسم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رمضان میں امت اسلامی کا کیا حال تھا؟ رمضان کے بعد حالت کیسے ہوئی؟ حج کے بہترین مہینوں میں اور خصوصی طور پر بہترین 10 دنوں میں کیا حالت ہے؟ امت کی کیا حالت ہے؟ امت سے لے کے معاشرے تک اور پھر فرد تک، جو ہم کر رہے ہیں وہی امت کر رہی ہے۔ ہم امت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہمیں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے عرب سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے، 1.5 عرب کے قریب ہے مسلمانوں کی آبادی، ایک شخص کے اچھا برا ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے دیوار اینٹوں سے بنتی ہے، یہ گھر محلات اینٹوں سے بنتے ہیں، اگر ایک ایک اینٹ کر کے نکال لی جائے تو گھر بچے گا؟ کیا بچے گا؟ اگر ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے اور جانور والی زندگی یا اس سے بدتر زندگی بسر کرنا چاہے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ چھٹیوں میں بچوں کا وقت گزر چکا ہے، ہمارا وقت بھی گزر چکا ہے، خیر میں گزرا ہے یا شر میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں یا ناراضگی میں گزرا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم سے بہتر کوئی اور دے نہیں سکتے۔ یہ وقت کیسے گزرنا چاہیے تھا؟ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دو لفظوں میں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزرنا چاہیے۔ کیسے گزرا میرا یہ وقت؟ اللہ تعالیٰ رضا میں گزرا ہے، ناراضگی میں گزرا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ واللہ شرم آتی ہے کہتے ہوئے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا جہاں کی سب خبریں میرے پاس ہیں، اگر نہیں ہے تو ابھی تک مجھے نہیں پتا چل سکا کہ میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اور میرا گزرا ہوا وقت، میرا گزرا ہوا وقت کیسے بہتر ہو سکتا تھا، کیسے اچھا ہو سکتا تھا۔ دونوں جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور میرا گزرا ہوا وقت۔ آئیے دیکھتے ہیں، اب یہ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وقت کیسے گزرا ہے، جیسے گزر چکا ہے گزر چکا ہے، اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس سے پہلے گزر وقت کی اہمیت کیا ہے؟ میں بار بار گزر وقت کی بات کر رہا ہوں، جو گزر گیا گزر گیا۔ اب دوبارہ اس کے متعلق بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، ضرورت تب نہیں ہوتی جب گزرا ہوا برا وقت کے بارے میں سوچ کر ہم اپنا حال مستقبل دونوں کو برے کر دیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور اپنا وقت جو ہے مزید ضائع کر دیں اور تحصیل حاصل میں وقت اپنا ضائع کر دیں، تب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر گزرے ہوئے برے وقت سے عبرت حاصل کر لیں اور اپنے حال اور مستقبل کو اس برے وقت سے بچا لیں، تب تو زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں گزر وقت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس نے اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ دنیا کا اختتام، زندگی کا اختتام، وقت کا اختتام موت سے ہو جاتا ہے، مر گئے اور وقت جیسا تھا ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیوں زندہ کرے گا؟ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر چکے ہیں، وقت کیسے گزار کر آئے ہیں، میرا وقت کیسے گزرا ہے، آپ کا وقت کیسے گزرا ہے، ہم نے گزر وقت میں کیا 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 ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، احصاه الله ونسوه، اللہ تعالیٰ مکمل احصاء کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حرکات و سکنات و قول و فعل سب کو جمع کر لیا اور اسے محفوظ کر دیا. احصاه الله ونسوه، اللہ نے احصاء کر لیا ہے اور وہ بھول چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا 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 تھا، شوال میں کیا کیا تھا، ہمارا عید کا دن کیسے گزرا تھا، عید کے دن کے بعد کیسے گزرا تھا، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیسے گزرے تھے، اس سے پہلے کی زندگی کیسے گزری ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، وہ بھول چکے تھے. ہم تو آج بھول چکے ہیں جو ہم کر چکے ہیں، اس دن ہمارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہوگا اور ہم جواب دے ہوں گے. احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، خوب گواہی دینے والا ہے. ذرے برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، دل کے اندر چھپے ہوئے راز اور آنکھوں کی خیانت بھی مخفی نہیں ہے. ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے. یہ گزرا ہوا وقت ہے. وہ دوسری آیت کریمہ میں ذرا الفاظوں پہ غور کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم ضرور سوال کریں گے، سب سے سوال کریں گے. کس سے سوال کریں گے؟ فرشتوں سے. ہم سے سوال ہوگا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کس چیز کے تعلق سے سوال ہوگا؟ اما كانوا يعملون، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، زندگی کیسے گزار کے آئے ہیں، اپنا وقت کیسے گزار کے آئے ہیں. اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے، فوربک، اے میرے پیارے نبی، تیرے رب کی قسم، لنسألنهم اجمعین، ہم ضرور سوال کریں گے. اما كانوا يعملون، وہ کیا کیا عمل کیا کرتے تھے، کیا کر رہے ہیں ہم اور آگے کیا کرنے والے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو جیسے پچھلا وقت گزر چکا ہے، یہ وقت بھی ایسے ہی گزرتا رہے گا، اور شاید خاتمہ بھی اسی وقت پر ہو جیسے کہ اس وقت ہمارا وقت گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کے اولاد یعنی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ ان سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے. نہیں ہلیں گے یہ قدم، اللہ کی قسم نہیں ہلیں گے. ان 5 سوالوں کے جواب دیں گے پھر یہ قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ عن عمره فیما افناه، اپنی ساری کی ساری عمر کہاں پر فنا کر کے آئے ہو، کیسے فنا کر کے آئے ہو، زندگی کس چیز پر لگا کے آئے ہو. عن عمره فیما افناه، سارے کے سارے زندگی، 60 سال کی زندگی تھی، 70 سال کی تھی، 80 سال، 90 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، ہم اپنی عمر فنا کر رہے ہیں. ہماری عمر فنا ہو رہی ہے، ہم چاہے یا نہ چاہے وقت کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے ہیں؟ سارا وقت، میرا گزرا وقت کیسے تھا؟ عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه، اپنے جوانی کو کس چیز میں لگا کر آئے. سب سے بہترین مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے نزدیک جوانی دیوانی ہوتی ہے، بچپن میں بچپنا تھا، جوانی میں دیوانے تھے، بڑھاپے میں کمزوری کاہلی کی وجہ سے نہ عقل نے ساتھ دیا نہ جسم نے ساتھ دیا، تو زندگی کیسے گزری، وقت کیسے گزار کے آیا ہے یہ شخص؟ تیسرا سوال اور چوتھا سوال ایک ساتھ ہے، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال بھی تو کمایا نا ہم نے اور کما بھی رہے ہیں، کہاں سے مال کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے؟ دو سوال ہیں. ہم مال کمانا تو جانتے ہیں، مال خرچ کرنا بھی جانتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی زندگی وقف ہو چکی ہے اسی مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں. اور پانچواں سوال ہے، وماذا عمل فيما علم، اور جو اس نے علم حاصل کیا ہے اس پر اس نے کیا عمل کیا ہے. اسی طرح نے روایت کیا ہے رحمہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. مختصرا یہ پانچ سوال ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سوال، اور ان سب سوالوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، خصوصی طور پر جو ہماری گزشتہ زندگی ہے، ہمارا گزرے وقت کے متعلق یہ سوال ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں، ہماری عمر کیسے فنا ہوئی ہے، ہماری جوانی کہاں پر لگی ہے، ہمارا مال کہاں سے آیا اور کہاں پر گیا ہے، اور ہمارا علم ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، عمل میں ہم کیسے ہیں. ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے اور مزید اپنی جو چھٹیاں گزر گئی ہیں، اب مزید جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں ہم اپنے گزرے وقت کو کیسا بہتر کر سکتے ہیں، پانچ چیزیں ہیں، فنگر ٹپ سے یاد کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو میرا اور آپ کو گزرا ہوا وقت اگر اچھا نہیں تھا تو اچھا کرنے کے لیے ہم ان پانچ چیزوں پہ عمل کر کے اسے اچھے کرنے کی کوشش کریں. نمبر ایک، یہ جاننا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر میں نے یہ جان لیا ہے تو پھر اس کو حاصل بھی کر سکتا ہوں. اگر نہیں جانتا، ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں میں دنیا میں آیا ہی کیوں ہوں، میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، تو پھر تو ایک زندگی کیا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سات سات زندگی بھی کافی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے؟ ہماری سانس لینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے رب نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا ہے، میں اس دنیا میں آیا ہی کیوں ہوں، تو اس دنیا میں میرا وجود ہی کیا ہے؟ واللہ جانور بھی ایسے انسان سے بہتر ہے، وہ یہ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اسے پیدا کیوں کیا ہے، فطرتاً جانتا ہے. نہیں جانتے تھے، وقت گزر چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ابھی وقت باقی ہے کیونکہ ابھی سانسیں باقی ہیں. دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن انس کو نہیں پیدا کیا الا کہ میری عبادت کے، توحید عبادت کے لیے. یہ زندگی کا مقصد ہے میرا، آپ کا اور ہم سب کا، ہر انسان کا، کہ ہمیں پیدا کیا ہی صرف اسی لیے ہے ہمارے رب نے کہ ہم اپنی زندگی میں توحید کو عام کر دیں اور اس توحید کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کریں. میری سارے کے سارے عبادات، میرے سارے کے سارے اعمال صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. اور اس میں عبادات اور اعمال دونوں شامل ہیں، یعنی اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نذر و نیاز، قربانی وغیرہ، سب عبادات ہیں، ان سب کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اور اس لیے ہمیں رب نے پیدا کیا کہ ہم سارے کے سارے عبادات صرف اللہ ہی کے لیے صرف کریں، اور جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، ہم کھانا کھاتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، یہ اعمال بھی عبادات ہو سکتی ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد ہے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو تو میں کر رہا ہوں، باقی تجارت میں، لین دین میں، اخلاق میں، سلوک میں، معاملات میں اور روزمرہ زندگی کا گزارنا جو وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بہت بڑی غلط فہمی ہے. دنیا کو دین سے جدا کرنے کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مومن کی زندگی، ساری زندگی عبادات اور معاملات، سارے کے سارے زندگی جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے گزرتی ہے. صرف عبادات نہیں، عبادات بھی، اس کے معاملات، سلوک، اخلاق، اگر کسی سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کیونکہ اس کا رب اس عمل سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. سچ بولتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. بھائی کہتے ہیں یار بہت بہت اچھا تاجر ہے، سچ بولنے والا ہے، فلان شخص بہت اچھا ہے، فلان بہت اچھا ہے، اس کی اچھائی ہم تو جانتے ہیں، لیکن کیا وہ جانتے کہ وہ اچھا کیوں ہے؟ اگر واقعی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے تب تو واقعی اچھا ہے، اگر صرف ہمیں دکھانے کے لیے کیا ہے، ہم تو اسے اچھا کہہ رہے ہیں اور جو وہ چاہتا تو اسے مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے دوسری چیز جس سے ہم اپنے وقت کو اچھا کر سکتے ہیں، اخلاص سے نیت. پہلا کیا تھا؟ زندگی مقصد کو جاننا، جان لیا، توحید ہے. توحید کیسے برقرار کیا جاتا ہے؟ عبادات میں، معاملات میں، ہر اعتبار سے، خلوص نیت سے. اپنی نیت کو درست کر لے، الاخلاص للہ تعالی. ارشاد باری تعالی ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلك دین القیم. وما امروا الا، یہاں پہ صیغۃ الحصر ہے، انہیں حکم نہیں دیا گیا الا، یعنی یہ صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ زندگی گزارے تو ایسے زندگی گزارو، لیعبدوا اللہ، وہ عبادت، توحید عبادت ہے، مخلصین له الدین حنفاء، اخلاص کے ساتھ، اور شرک سے دور رہتے ہوئے، یہ اخلاص ہوتا ہے. بعض مخلص تو ہے لیکن توحید نہیں ہے، زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے. اخلاص کے بغیر توحید کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور توحید بغیر اخلاص کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے اخلاص ایک شرط ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہے عمل اچھا ہے، نیت بری ہے تو اچھا عمل بھی برا ہو جاتا ہے. نماز اچھا عمل ہے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت میں کھوٹ ہے تو نماز قبول ہوگی؟ تو اچھا عمل برا ہوا کہ نہ ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس بری نیت کی وجہ سے. صدقہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، اچھے اعمال ہیں. اگر صرف اللہ کے لیے یہ اعمال کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھے عمل ہیں، اور اگر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے ہیں، تو اس سے برا عمل کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا تین لوگوں سے، جہنم کا ایندھن بنیں گے تین لوگ، وہ قرآن مجید کا حافظ، قرآن کی تعلیم دینے والا، جس نے قرآن لوگوں کو پڑھایا تو ہے یا پڑھا تو ہے صرف اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ بڑا اچھا، بڑی اچھی قرأت کرتا ہے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس لیے جو جہنم کی طرف. دوسرا وہ شخص جو سخی تھا، دنیا میں مال فروانی سے لوگوں کو دیا کرتا تھا، بغیر حساب کے دیا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے بڑا سخی انسان ہے، وہ خوش ہو جاتا تھا، اس کی نیت بھی یہی تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ. تیسرا وہ شخص جو لوگوں کی نظر میں مجاہد تھا، جہاد کرنے والا تھا، وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی ہے، میری زندگی میں جہاد کرتا ہوں تیرے راستے میں، اللہ تعالیٰ فرمائے تو نے جھوٹ بولا ہے، جیسے کہ پچھلے دو ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو تم، تمہیں جہاد تو کیا ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ تم بہادر ہو، اور لوگوں نے کہا کہ تم بہادر ہو، جو تمہیں چاہے تھے زندگی میں تمہیں حاصل ہو چکا ہے، خذوہو الی النار، اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے، خرابی کہاں پر ہے، دل کے اندر خرابی ہے، نیت میں کھوٹ تھا، اس لیے جہنم رسید ہوا. تیسری چیز جو اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کے بغیر اخلاص بھی نامکمل ہوتا ہے، وہ اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. بعض لوگ کی زندگی میں توحید بھی ہے اور ان کی زندگی میں اخلاص بھی نظر آتا ہے، لیکن بدعات و خرافات بھی عام ہے، سنت کو نہ جان سکے. کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں تو کلمہ توحید ہم سے ان دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ توحید اور اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آدھے کلمہ پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اتباع سنت. عبادت کیسے کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، میری نماز، میرا روزہ، میرے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، میرا حج، میرا جہاد، میرے سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے ہونے چاہیے. نماز نبوی ہے، حج بھی نبوی ہے، جہاد کیوں نبوی نہیں ہے، جہاد اپنی مرضی سے کیوں ہو رہا ہے، ابھی حج کے دن بہترین دن گزرے ہیں، کئی لوگوں کے سوال آئے، والله بعض لوگ چھوٹے سے چھوٹا سوال بھی کرتے تھے، کنگھی کرنے کے بارے پوچھتے کہ کنگھی کریں یا نہ کریں، بال گر جائیں گے، اور احرام کی حالت میں بالوں کا جو ہے نا گرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ حج نبوی کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، سوال کرنا چاہیے، لیکن جہاد اپنی مرضی سے کرنا ہے کیا؟ کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ جس شخص کی ساری زندگی اتباع سنت میں گزرتی ہے، توحید و اخلاص کے ساتھ، اس شخص کو سلفی کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، یہ کیسے ممکن ہے، سلفی کو اپنے اپنے گروہ بنے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ ہے. جس نے گروہ بنایا ہے وہ جانے اس کی سلفیت جانے، گروہ اس نے خود بنایا ہے. وہ گروہ کب بنتا ہے؟ کوئی خاص فکر ہوتی ہے، اس فکر کو اپنایا جاتا ہے، پھر گروہ بنتا ہے. اس فکر کے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں، جب نماز نبوی ہے، زکوٰۃ بھی نبوی ہے، روزہ بھی نبوی ہے، حج بھی نبوی ہے، تو پھر جہاد کے بارے میں کہتے ہیں حکمران جہاد نہیں کرتے، یہ ظالم ہے، کوئی تکفیر کرتا ہے، اپنے امیر بنا دیتے، اپنا راستہ اختیار کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ہم سلفی ہیں. کیسے سلفی ہوتے؟ تو جیسے نماز نبوی ہے، حج نبوی، تو جہاد بھی نبوی ہونا چاہیے تھا. تو جس نے اختلاف کیا، اپنا فرقہ بنائے، وہ جانو اس کی سلفیت جانے، سلفیت اس سے بری ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ بعض مسلمان غلط کام کرتے ہیں اور پھر بدنام اسلام ہوتا ہے. مسلمان تو وہ بھی ہیں لیکن نام کے ہیں. سلفیہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن نام کے ہیں. سلفیت ان سے بری ہے جیسا کہ اسلام اس شخص کی بدفعلی سے بری ہے. الغرض تو تیسری چیز اتباع سنت ہے, جس کے بغیر دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اور جب سنت کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت بھی اس میں شامل ہے. صحابہ کرام کی عمل بھی اس میں شامل ہے, صحابہ کرام کی فہم بھی اس میں شامل ہے. اگر سنت کا ہم عام مفہوم لے لیں تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسن الخلفاء الراشدین المهدی من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ. میرے سنت کو لازم پکڑنا, کب؟ جب امت میں اختلاف کثیر ہو جائے. میرے سنت کو لازم پکڑنا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین سنت کو بھی لازم پکڑنا, مضبوطی سے پکڑنا. چوتھی چیز جس سے ہم اپنا گزر وقت بہتر کر سکتے ہیں, یعنی جو گزر گیا وہ گزر گیا, ابھی جو وقت ہم ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ہے تربیت, اچھی تربیت. کیونکہ توحید, اس کے لیے اخلاص کو ہونا لازمی ہے اور دونوں کے لیے پھر سنت کو ہونا بھی لازمی ہے. ان تین چیزوں کی تربیت کی جاتی ہے, ایسے نہیں چیزیں صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اخلاص یہ کہنا کہ میں مخلص ہوں یہ بھی کافی نہیں ہے. یہ بھی کہنا کہ میں سنی ہوں یہ بھی کافی نہیں ہے. عمل لازمی ہے اور عمل کے لیے تربیت لازمی ہے. اور تربیت کے لیے معروف حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے, یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اچھا کی فطرت پر, توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بس اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فطرت اس کی اچھی تھی, پیدا ہوا گناہوں سے پاک, شرک سے پاک, بدعات خرافات سے پاک, نافرمانیوں سے پاک, توحید کی فطرت پر پیدا ہوا ہے. یہودیوں کا بچہ ہے, نصارے کا بچہ ہے, ہندو کا بچہ ہے, کسی کا بھی بچہ ہے, پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے. پر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا کوئی اور ہندو وغیرہ جتنے بھی آج مذاہب اور ادیان موجود ہیں. سبحان اللہ, یہ فطرت کیسے بدلی؟ اچھی فطرت بری کیسے ہوئی؟ اسلام یہودیت کی طرف کیسے بدلا؟ تربیت سے بدلا ہے. تربیت جس چیز پر ہوئی بچے نے وہی حاصل کی اور اسی پر اس کی گروتھ ہوئی اور اسی پر وہ پلا اور بڑا ہے, یہاں تک کہ وہ یہودی بن گیا یا نصرانی یا ہندو یا مجوسی وغیرہ. ظالم والدین نے اس کی زندگی سے سب سے قیمتی چیز, اس کی فلاح اور کامیابی کو چھین کر دنیا کی ہر چیز دے دی ہے, اس کی کامیابی اس سے چھین لی ہے. ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور تربیت, بہترین تربیت کی جاتی ہے. تربیت کی بنیاد توحید ہے, اخلاص ہے, سنت ہے. جو توحید کو نہیں جانتا, زندگی میں اخلاص نہیں ہے اور دیگر توحید کرمیوں کی شرطیں نہیں ہیں. اخلاص ایک شرط ہے, اور بھی سات شرطیں اس اخلاص کے علاوہ بھی ہیں, ان کو جاننا بھی لازمی ہے. اور سنت کو اگر نہیں جانتا تو تربیت کی چیز کو اس نے کرنی ہے؟ بچے کو پھر کیا بنانا ہے؟ یہودی نے بچے کو یہودی بنایا, نصرانی نے نصرانی بنایا, مجوسی نے مجوسی بنایا, اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اسے کیا بنائے گا؟ قبر پرست بنائے گا, بدعتی بنائے گا, کیا بنائے گا اسے, جب اسے پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, کیا بنائے گا اسے؟ جو تربیت وہ دے گا، جو بیج وہ آج بوئے گا، اس کا پھل اس نے کھانا، پوری امت نے کھانا ہے. اور پانچویں چیز علم ہے. تربیت ہم کرتے ہیں اور تربیت کی بنیاد ہے علم. اگر علم نہیں ہے تو تربیت ممکن نہیں ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، توحید کے لیے علم لازمی ہے، اخلاص کے لیے یا جانا کہ اخلاص توحید کے لازمی، یہ بھی تو علم ہے. سنت کو سمجھنا، جاننا سنت کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طریقے سے اقتداء کی جاتی ہے، علم کی ضرورت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. کیا جاننا ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں؟ کیا جاننا لازمی ہے؟ جی لازمی ہے، فعل امر ہے، جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کے لیے خاص علم ہوتا ہے، علم التوحید کے نام سے. اہل توحید جانتے ہیں، اہل شرک کی نزدیک موحد وہ ہے جو حت الوجود کا قائل ہے، کفری عقیدے کا جو قائل ہے وہ موحد ہے. سبحان اللہ، یہ کیسا موحد ہے جو کہتا ہے خالق المخلوق ایک ہے، کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں، یہ موحد ہے. توحید کے لیے علم لازمی ہے. کلمۃ توحید کا معنی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ پانچ چیزیں جاننا لازمی ہے. ہم کیا جانتے ہیں؟ جانے اور پھر اپنی تربیت، بچوں کی تربیت اس علم کی بنیاد پہ کرے اور دیکھیں ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ پانچ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اقامت دین بھی ممکن نہیں ہے اور رب کو راضی کرنا بھی ممکن نہیں ہے. آج کل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں اقامت دین کا، اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں اقامت دین ہونی چاہیے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ ہونے چاہیے، ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اقامت دین جب تک حکمران وقت نہیں کرتا تو ممکن نہیں ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اقامت دین اوپر سے نہیں ہوتی، یہاں سے نیچے سے ہوتی ہے، کیونکہ امت افراد سے بنتی ہے. اگر فرد، اگر میں اس پانچ ساڑھے پانچ فٹ قد میں، قد کے اندر دین کی اقامت نہیں کر سکتا تو زمین پر کیسے کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ اقامت دین کے لیے پانچ چیزیں لازمی ہیں. توحید ہے، اس کے لیے اخلاص لازمی ہے، اتباع سنت ہے، انہی پر تربیت ہے، علم کی بنیاد پر. مشکل ہے کیا؟ یہ ناممکن ہے. کامیابی حاصل کرنی ہے اپنی زندگی، اگر اپنے رب کی رضا کے مطابق گزارنی ہے تو یہ آسان سا ایک کلیہ ہے. ہم نے پتہ نہیں کتنی چیزیں یاد نہیں کی، ریاضی میں، سائنس میں کتنی لاز ہم نے یاد کیے ہیں جو بھول بھی جاتے تھے، پریشان بھی ہو جاتے تھے، صرف ایک سال پاس ہونے کے لیے، بس یہ سال گزر جائے اور فزکس سے جان چھوٹ جائے. جان چھوٹ بھی گئی الحمدللہ، لیکن یہ وہ کلیہ ہے. صرف پانچ چیزیں ہیں، مشکل نہیں ہیں، اگر ہم نے ان کو سمجھ لیا تو واللہ دنیا بھی، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. ایک چیز رہ گئی آخر میں، بعض لوگ کہتے ہیں یار بات جو کی ہیں سب ٹھیک ہے، جان لیا ہم نے، جانتے بھی تھے پہلے، اچھی بات ہے کہ یاد دہانی کی نصیحت کے لیے ہم نے اب جان لیا ہے. اور یہ بعض لوگ سمجھتے کہ یہ صرف ہمارے لیے، یعنی جو شادی شدہ ہیں، بچے ان کے ہیں، انہوں نے ان کو تربیت کرنی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے انتظار میں ہیں، یا اسٹوڈنٹ ہیں ابھی، یا ٹیچر ہیں، ٹیچنگ جاب کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ سب کے لیے. اسے میں نے شروع میں کہا تھا، ذمہ داری ہر فرد کی ہے، اور ہر فرد میں بوڑھا ہے، جوان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، ہر مسلمان اس امت میں، اس امت کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور یہ خطاب سب کے لیے تھا. اور خصوصی طور پر اب میں جو طلاب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور جو استاد ہیں، ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں. یہ پانچ چیزیں ہیں اپنے وقت کو بہترین کرنے کے لیے. اب زندگی میں توحید کو عام کر دو، اخلاص کو جان لو. اخلاص کیسے؟ اب بعض بچے کہتے ہیں ہم نے تو ڈاکٹر بننے، ہم نے سائنس پڑھی، ہمارے اخلاص سے کیا تعلق ہے؟ ہے گہرا تعلق ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں ابھی تو پرائمری میں یا مڈل کلاس میں یا میٹرک میں یا ایف ایس سی کر رہا ہے ہائر سیکنڈری اسکول میں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اگر آپ نیت ابھی سے بہتر کر لیتا کہ میں دنیا کی تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہوں، صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پیسہ بغیر ڈگری والے بھی کما رہے ہیں، تو آپ کی محنت کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے اور اسلام اور مسلمان کی خدمت کرنی ہے، تب تو یہ عادت بھی عبادت میں بدل جاتی ہے. میں نے میڈیکل تعلیم حاصل کی ہے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، تب تو خیر و عافیت ہے. انجینئر بنا ہوں تاکہ مسلمان کو خدمت کروں، خیر ہے. پیسہ تو ویسے ملے گا، مفت کون کام کرتا ہے؟ کیا اچھی نیت والے ڈاکٹر مفت مریضوں کو دیکھتے ہیں؟ کیوں کہ رزق نہیں دیا جاتا کیا؟ تو رزق ویسے جو آپ کے لیے اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے وہ ضرور ملے گا، اس سے پہلے موت نہیں آنے والے کبھی، جب تک رزق مکمل نہیں ہوتا. لیکن ہماری نیتوں کا کیا حال ہے؟ استاد ہے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر اس کی نیت کہ میں نے صرف آ کے اپنا وقت پورا کرنا ہے، لیکچر دینے ہیں، میں نے کہا اپنی تنخواہ لینی ہے، ذمہ بری ہو گیا. نہیں والله، ذمہ بری نہیں ہوگا. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ جو کسی کے بچے ہیں یہ میری اولاد کی طرح ہیں، جیسے اپنی اولاد کو میں گھر میں پڑھاتا ہوں، اگر اسی طریقے سے میں ان کو پڑھاتا ہوں، کیونکہ یہ بھی مسلمان بچے ہیں، تاکہ یہ بڑے ہو کر مسلمان کو خدمت کریں اور ان کے دل میں توحید اتباع سنت کے بیج بو دیتا ہوں اور ان کی تربیت کرتا ہوں توحید و سنت پر، اخلاص پر، اور ویسے تعلیم دیتا ہوں اسی جذبے کے ساتھ جیسے اپنے بچوں کو میں گھر میں دیتا ہوں، یا اپنے بچوں کے لیے میں استاد ڈھونڈتا ہوں پڑھانے کے لیے، ٹیوشن پڑھانے کے لیے، یا بہتر تعلیم کے لیے، تب تو اس اچھی نیت سے آپ کی یہ عادت پڑھانے کی جو عبادت میں بدل جاتی ہے، اور آپ کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھانا، آپ گلا کے خشک ہونا، یہ سب آپ کے نام اعمال میں جا رہا ہے، اعمال صالحہ کے نام اعمال میں جا رہا ہے. کتنی محنت کی ہے؟ وہی محنت ہے. لیکچر وہی ایک گھنٹے کا ہے یا 45 منٹ کا ہے، اتنا ہی دینا ہے، اس سے زیادہ اس سے کم، وقت وہی گزرے گا، لیکن ایک نیت کی بہتر کرنے سے آپ کی عادت عبادت میں بدل گئی ہے. والدین، آخر میں، بعض والدین کہتے ہیں بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا ہے اور اپنا ذمہ بری کر لیا، ہم آزاد ہو چکے ہیں. اسکول بچوں کو تعلیم تو دے سکتا ہے، تربیت نہیں دے سکتا ہے. تربیت ہم نے کرنی ہے اپنے بچوں کی، اپنے گھروں میں. توحید اسکول نہیں سکھاتا، اخلاص سنت اسکول نہیں سکھاتا، توحید اخلاص اور سنت ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سکھانی ہے. لیکن کب؟ جب ہم خود جانیں گے، ہم خود سیکھیں گے، پھر سکھائیں گے. ہاں، اگر استاد ہے اور وہ تڑپ رکھتا ہے اپنے دل میں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو فقتاً فوقتاً توحید و سنت کی نصیحت کرتا رہتا ہے تو اچھی بات ہے، اخلاص کو مضبوط کرنے کی بات کرتا رہتا ہے تو اچھی بات ہے. کوئی جائے گا نہیں، دو چار منٹ میں فزکس پڑھاتے پڑھاتے آپ اخلاص کی بات کر رہے ہیں تو کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ ایک منٹ. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے آدھا لیکچر لے رہے، نہیں، آپ کے ذمہ جو کام وہ پڑھاؤ، لیکن تاکہ فزکس کیمسٹری وغیرہ وغیرہ پڑھنے والا بچہ جو ہے جب یہ سائنس پڑھ پڑھ کر بڑا ہو اور وہ ایک مقام پر پہنچ جائے تو اسے پتہ ہو کہ وہ اس مقام کو اس نے حاصل کیوں کیا ہے. اس کو استاد نے بچپن میں بتایا تھا اخلاص کیا ہوتا ہے، گھر میں والدین نے بتایا ہے، جو امام مسجد کے خطبے میں اس نے بتایا ہے، اس کے پڑوسی نے بتایا ہے، تو یہ بچہ کیسے ہوگا پھر مجھے بتائے, کرپشن کرے گا یہ؟ جس کی تربیت ہی اخلاص پر ہوئی ہے, جس کی تربیت اتباع سنت پر ہوئی ہے, صحیح منہ صحیح عقیدے پر ہوئی ہے, وہ کہاں دائیں بائیں جائے گا وہ؟ لیکن آج کا بچہ کہاں جائے؟ بےچارا یتیم ہے, ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم بچہ ہے. گھر میں شرک بدعات اور خرافات, پڑوسی شرک بدعات اور خرافات, بازار میں شرک بدعات اور خرافات اور نافرمانیاں, استاد اسکولوں میں یہی کچھ کہتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. بچوں کے سلیبس میں, واللہ کلاس ٹو کی میں نے بک دیکھی, اس میں پیر کا ذکر ہے, اس کے مزار کی زیارت کا طریقہ کا ذکر ہے کہ مزار کی زیارت کیسے کی جاتی ہے. اسکول میں شرک بدعات اور خرافات, جمعہ کے خطبے میں توحید کا ذکر نہیں ہے, سنت کا ذکر نہیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ یتیم بچہ کہاں جائے گا؟ اس نے بڑے ہو کر نہ تو اخلاص اس نے والدین سے سیکھا ہے, نہ اخلاص اس نے امام سے سیکھا, خطبہ دیتے جمعے کے دن, نہ اس کو معاشرے کچھ سکھایا ہے. معاشرے پہ یہ بھی ایک کرپشن کا بوجھ بن کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ. میں بات کر رہا تھا, میرا گزرا ہوا وقت اور پورا خطبہ دے دیا کہ میرا آنے والا وقت کیسے اچھا ہو سکتا ہے. میرا گزرا ہوا وقت اگر برا تھا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پانچ ضرورت نہیں ہے, صرف ایک چیز کی ضرورت ہے بس. گزرا ہوا وقت اگر برا گزرا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پانچ چیز ضرورت نہیں ہے, صرف ایک چیز ضرورت ہے اور وہ ہے توبہ کرنا. اگر اچھا گزرا ہے اللہ تعالیٰ ثابت کرنے کی دعا کرو, اگر برا گزرا ہے تو فوراً توبہ کر لو. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے, توبہ کرو. نماز چھوٹی ہے, روزے میں چھوڑ دیے ہیں بعض لوگوں نے, گرمی ہے, پریشانی ہے, بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, مزدوری کرنی ہے, کوئی بہانہ بنایا ہے, جان بوجھ کے چھوڑا ہے, توبہ کر لو. زکوٰۃ نہیں دی, زکوٰۃ و فطر نہیں دی, توبہ کرو. والدین سے بدسلوکی کی ہے, توبہ کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر توحید کو نہیں سمجھا ہے, ابھی تک شرک پر زندگی قائم ہے تو توبہ کرو. شرک بدعات و خرافات سے توبہ کر لو. اور اس بچے کی طرح توبہ سے پتہ کیا ہو جاتا ہے, انسان سچی توبہ سے انسان ویسے دوبارہ ہو جاتا جیسے کہ ابھی دوبارہ پیدا ہوا ہو, اس دنیا میں ابھی آیا ہو. شرک سے پاک, بدعات سے پاک, نافرمانیوں سے پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجب ما قبلہ, توبہ سے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. سچی توبہ ہو, توبۃ النصوح ہو, نام کا نہیں دعوے کا توبہ نہ ہو, توبہ کریں اور پچھلا وقت جیسے بھی گزرا ہے سب ختم ہو جائے گا. رب الجلال والاکرم سبحانہ و تعالی نے واللہ ہمیں یہ عظیم تحفہ دیا ہے, توبہ کا تحفہ. اگر توبہ نہ ہوتی تو آج ہم کہاں جاتے؟ ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, حقیر فقیر ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں, نہیں بھی کرنا چاہتے ہم سے ہو جاتے ہیں. لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے, تا قیامت کھلا ہے. جب قیامت آئے گی یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اور ہماری قیامت ہماری موت ہے. قیامت کبریٰ جو ہے جب آئے گی تب وہ دروازہ بند ہوگا. یہ عمومی طور پر, خصوصی طور پر ہمارا دروازہ کب بند ہوگا توبہ کا؟ جب روح حلق تک پہنچے گی. مرنے کے وقت انسان کو جب یقین ہو جائے گا دنیا سے جا رہا ہے, پھر ہر بندے کی تمنا کرتا ہے اب میں توبہ کر لوں, کیونکہ زندگی کو کچھ بچا ہی نہیں, تو اب توبہ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی تھی رب کے فرما برداری کے لیے, اقامت دین کے لیے, وہ تو گوا چکا ہوں میں. اب توبہ کی چیز کی, اب کلمہ کیا پڑھنا ہے؟ تو توبہ کا وقت میں ہی توبہ کرے. اور گزشتہ زندگی جو ہے ساری, صرف چار مہینے نہیں رمضان سے کل تک نہیں, سارے گزشتہ زندگی شرک سے توبہ کرے ہمیشہ کے لیے, بدعات سے توبہ کرے ہمیشہ کے لیے, نافرمانی سے توبہ کرے ہمیشہ کے لیے. اور نئی زندگی, نیا صفحہ اور نیا وقت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف کو سمجھنے کی, اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. اور جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو بھی ہم سے نافرمانی ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.